ईराना परन मुरीदा पर आनंद। ये जो डाउट रखे हुए होते हैं ना, पूछो नहीं वो क्या फिर करते हैं। तो ये चीज है जिसकी वजह से ये सारी दुनिया जितने भी अगर सौ मैले कुचैले गंदगी में पड़े हुए सब, कभी मुंह हाथ भी नहीं धोया, बाल बिखरे हुए, परेशान खातर धूप में बैठे हैं, दुनिया उनके गिर्द बैठी हुई है, उनके गिर्द नहीं, मर जाते हैं तो उनकी कब्रों की हड्डियों के गिर्द बैठे हुए होती है। क्यों? मुरादें मांगते हैं, नफा पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो आम तौर पर ये हजरत साहब के मुतल्लिक ये अकीदा है, तो रसूलों के मुतल्लिक क्यों नहीं ये अकीदा होगा? गौर कीजिए क्या ऐलान हो रहा है। कहा कि जहन से इस बात को निकाल दीजिए कि मैं तुम्हें कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकता हूं। कुल ला अमले को ले नफसी नफाम वला जर्रन इल्ला माशाल्लाह। तुम तो एक तरफ रहे, मैं तो अपनी जात के लिए भी कानून खुदाबंदी के खिलाफ किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता हूं। मैं तो अपनी जात के लिए नहीं रखता, तुम्हें मैं किस तरह से नफा नुकसान पहुंचाऊं। वलाओ कुन तो आलम गैब दस तक सर तो मिनल खैर। हजर साहब आलम गैब जानते हैं, पेशीन गुइयां करते हैं, जाओ लड़का हो जाएगा, जाओ मर जाएगा। कहा मैं अगर गैब की बात कल की जानता। ये भागे फिरते हैं ना ये सट्टे के नंबर लेने के लिए कि कबल अज वक्त मालूम हो जाए तो उसके बाद होता है ना कितना कुछ आ जाएगा। कहा मैं अगर गैब का इलम जानता इतनी दौलत इकट्ठी कर लेता जो तुम ख्याल भी नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता गैब का इलम, खुदा के सवाब कोई नहीं जानता। मां मसन या सू, और उसके बाद मुझे कभी कोई तकलीफ ही ना होती, लेकिन तुम रोज देखते हो मेरे यहां बीमार भी पड़ता हूं, बच्चे फौत भी होते हैं, तकालीफ भी होती हैं, सारी होती। वो मुझे अगर कोई इख्तियार होता, तुम्हारे लिए तो एक तरफ रहा, अपनी जात के लिए भी अगर कोई इख्तियार होता नफे नुकसान का, तो मुझे तकलीफ ही ना कोई पहुंच सकती। ना बाबा मैं किसी नफे नुकसान पे कादर हूं। सोच रहे हैं आप किस स्टेज से ये बातें हो रही हैं? यानी वो जो मजहब की दुनिया के जितने सुतून थे ना जिनके ऊपर वो छत खड़ी थी, एक एक को गिराया जा रहा है। और आगे चलिए, कहा ये तो खुदा के मुकर्रब हैं, ये तो गुनाहगारों को बख्शवा देंगे साहब, इनको इतने इख्तियारात हासिल हैं, खुदा इनकी मानेगा। शफात का अकीदा, सिफारिश का अकीदा, गुनाहगार को बख्शवाने का अकीदा तो ऐसे है जैसे हमारा जुज़्वे ईमान है। वाकई इसने ऐसी अहमियत हासिल कर रखी हुई है। दूसरों का तो एक तरफ रहा, गौर फरमाइए क्या कहा जा रहा है। 6/15 कहा भाई खुदा की मासियत और तुम मासियत का इर्तकाब करो और मैं तुम्हें उससे छुड़ा लूं। कैफियत यह है कुल, यानी ये बातें खुदा कहलवाता है नबी की जुबान से, ऐलान कर दो, क्योंकि तुम्हारे ही मुतल्लिक लोगों का ये अकीदा है, इसलिए तुम्हारी जुबान से ये ऐलान होने चाहिए। मैंने कह भी दिया तो उन्होंने कहा कि खुदा ने कह दिया, रसूल ने तो नहीं कहा ना। रसूल की जुबान से कहलवाता है कि कुल इन्नी अखाफ इन असैतो रब्बी अजाब यौमिन अजीम। कहा भाई तुम्हें बख्शवाना तो एक तरफ रहा, मैं भी अगर खुदा के किसी कानून की मासियत करता हूं, खिलाफ वर्जी करता हूं, सरकशी करता हूं, मैं भी उसके अजाब से डरता हूं। मैं तो अपने आप को नहीं बख्शवा सकता, तुम्हें ना कुछ कहा कहते सकता। ये समझ रखिए इतने बड़े किरदार का और कैरेक्टर का इंसान मासियत कहते हैं खुदा के किसी हुक्म या कानून की दानिस्ता सरकशी बरत कर खिलाफ वर्जी करना। भूल चूक और चीज होती है, उसे मासियत नहीं कहते, वो सहव होता है, निस्यान होता है, नादानिस्ता लग्जिश होती है। तौबा के अश्क और नदामत के कतरात वो उसको धो देते हैं, वो भी खुद ही धोने पड़ते हैं, खुदा की तरफ से आज खुद नहीं उसकी माफी मिल जाती। لیکن اسے بہرحال معصیت نہیں کہتے. رسولوں کا کریکٹر اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ احکام و قوانین خداوندی کی دانستہ سرکشی اس سے نہیں برتے. عام معاملات کے اندر غلطی ہو جانا، سہون کچھ ہو جانا، اجتہادی تدبیر میں کوئی سکم رہ جانا، بشر ہونے کی حیثیت سے یہ ہوتا ہے. اور قرآن نے اس لیے اس کی مثالیں کوٹ کر دی کہ ذہن میں رہے کہ معصیت تو نہیں ہوتی رسول سے. عام زندگی چونکہ عام انسانوں کی ہوتی ہے، جس طرح سے عام انسانوں کو کہیں تدبیری غلطیاں لگ جاتی ہیں، کہیں سہو ہو جاتا ہے، کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، اس قسم کی چیزیں رسول سے بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ تمہارے جیسا بشر ہے. اور اس کے لیے آئیے یہ آیت جہاں سے ہم درس کی ابتدا کی ہے، قل ان زللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر کہیں کوئی تدبیری غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوتا، میری اپنی غلطی ہوتی ہے، وحی کی نہیں ہوتی. وان اهتديت فبما يوحي الي ربي، اور جب تم دیکھو کہ میں بالکل صحیح راستے پہ چل رہا ہوں تو وہ وحی کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح راستے پہ چلتا ہوں، اس کا کریڈٹ بھی آپ نہیں لے رہے، میں صرف اس کا اتباع کرتا ہوں. صحیح راستے پہ چلنے کے متعلق سمجھو کہ وہ راستہ وحی نے متعین کیا ہے، میں بھی اس پہ چلتا ہوں، تمہیں بھی اسی پہ چلنے کے لیے کہتا ہوں. اور اگر کہیں تم دیکھتے ہو نا کہ کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ وحی کے اندر غلطی تھی جس کی وجہ سے میں غلط چلا. نہ بھائی، حضل اعلی نفس، وہ غلطی میری اپنی وجہ سے ہوتی ہے. عزیزان ایمان، یوں ہی سن کے نہ آگے بڑھ جائیے، پڑھ کے میں ثواب نہ حاصل کر لیجیے. بہت بڑی گہری چیز ہے رسول کا اس مقام کے اوپر یہ چیز، اقرار کرنا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی سہو و نسیان ہو سکتا ہے. میں کیونکہ رسول ہوں، احتمال ہو سکتا تھا کہ تم میری ہر بات کے متعلق یہ سمجھو کہ یہ تو خدائی کی طرف سے ہے، تو اس کا حرف آ جاتا وحی کے اوپر. بات کو نکھار کے بیان کر دیا کہ وحی کے اتباع میں کہیں غلطی سہو وغیرہ کی بات ہوتی نہیں، وہ تو صحیح راستہ ہے. اگر کہیں تم دیکھو کہ مجھ سے کوئی لغزش، کوئی غلطی یا سہو ہو گیا ہے، یہ نہ سمجھو کہ رسول کی حیثیت سے ایسا ہو گیا ہے، وحی نے ایسا مجھے بتا دیا، جب ہو گیا ہے میری اپنی ذات کی وہ غلطی ہوگی، میں ذمہ دار ہوں اس کو. اپنی دو حیثیتوں میں یہ فرق کرنا عزیزان ایمان، کارے ہر دیوانہ نے بڑی بلندی کردار کی ضرورت ہے. ورنہ یہاں بھی کون دیکھتا تھا کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہاں بھی اگر یہ ہوا کہ یہ سب خدا ہی کراتا ہے تو بڑی ذمہ ہو جاتے نا. اپنے اوپر یہ چیز لے لینا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، خدا نہیں ہے. ورنہ عام لوگ تو ایک طرف میں نے کہا ہے نا کہ رسول کی حیثیت میں اگر یہ چیز یہ کہتے کہ سب کچھ وحی کے ذریعے ہوتا ہے تو کون اس کو پہچان سکتا تھا، کون کہہ سکتا تھا کہ ایسا نہیں ہے؟ لیکن نہیں، بلندی یہ کردار ہے. اور پھر اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ کہہ دیا، کوئی ثبوت نہیں. قرآن مجید کے اندر دو تین واقعات اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھ دیے یہ بتانے کے لیے کہ رسول سے بھی کوئی اجتہادی غلطی یا تدبیری سہو ہو سکتا ہے. دو ایک واقعات لے لیتے ہیں. غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے. اس میں کوئی مقام آیا ہے جہاں کچھ قیدی نہیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے درخواست کی تھی جنگ سے الگ ہٹ کر واپس چلے جانے کی میدان جنگ سے واپس چلے جانے کی بلکہ راستے سے ہی وہ واپس جانے کے لیے کہہ رہے تھے منافقین کا ٹولہ تھا نظر آتا تھا کہ اس کی وجہ سے فوج پر اثر پڑے گا آپ نے دو ایک دفعہ انکار کیا انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس کے بعد آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ اچھا تم چلے جاؤ آپ کمانڈر ان چیف تھے فوج کے آپ کے حق اختیار میں تھا یہ لیکن اصولی طور پر یا اس کے جو مضرت رساں اثرات تھے وہ ایسے تھے کہ قانون خداوندی کی روح سے مشیت کی روح سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی لغزش نہیں ہے کوئی کریکٹر کی کوئی پستی نہیں ہے بہرحال فیصلے کا ایرر آف ججمنٹ جسے آپ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا خدا اس پہ بھی نگاہ رکھ رہا ہے عف اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين کہ رسول بہت جلدی کی تم نے ان کو اجازت دینے میں اللہ معاف کرے تمہیں ایسا انداز ہوتا ہے خدا تمہیں معاف کرے جلدی کی تم نے ایسا کرنے میں رکنا چاہیے تھا تمہیں ایسے میں تا وقت کے پتہ چل جاتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں پیچھے کوئی نہیں ہے اس کی تصدیق ہو جاتی معلوم ہو جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا ہے اور پہلے تم نے غلطی کی تو پہلے تم نے اجازت دے دی تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی آپ دیکھ رہے ہیں جی 9/43 9/43 آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ جو کہا تھا کہ اگر میں کبھی کوئی غلطی کرتا ہوں تدبیری غلطی کرتا ہوں اجتہادی صاحب ہو جاتا ہے مجھ سے میں اس کا ذمہ دار میں ہوں خدا نے اس کے اوپر گرفت کی ذمہ داری قرار دے دی نا وہی کی طرف سے نہیں تھا ایک اور مثال قرآن نے دی یعنی قرآن کریم نے جہاں حضور کے اسوہ کو بہترین ماڈل قرار دیا ہے ان باتوں کی خود وضاحت کر دی ہے کہ انسان ہے انسان سے اس قسم کی تدبیری غلطیاں صاف ہوتا رہتا ہے یہ قابل گرفت بات نہیں ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ وہی کا اتباع وہ کس حد تک کرتا ہے دوسری مثال ہے سورہ تحریم کی بات کچھ نہیں تھی کسی بنا پہ کوئی چیز جس کی تفصیل نہیں قرآن نے دی کہ کیا تھی آپ نے یہ وہ چیز تھی عام کھانے پینے کی چیز تھی وہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اچھا یہ میں نہیں کھاؤں گا کوئی بات ہی نہیں ہم بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کھاتے گھر والوں سے کہہ رکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجھے معاف نہیں یہ آتا یہ نہ میرے لیے پکایا کرو میں یہ چیز نہیں کھاتا کوئی بینگن نہیں کھاتا کوئی کریلا نہیں کھاتا کوئی اس قسم کی چیزیں کچھ بات ہی نہیں ساری چیزیں حلال ہیں حرام چیز کا کھانا تو معصیت ہے جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر چیز آپ کھاتے چلے وہ سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب ایک اتفاق ہی نہیں ہوتا ان کو کھانے کا ان میں سے بیسیوں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے خوشگوار نہیں ہوتی جی نہیں چاہتا ہمارے لیے قرآن نے اسی لیے تو حلال کے ساتھ طیب کا شرط لگا رکھی ہے اضافہ کر دیا کہ بے شک حلال چیزوں میں سے وہ جو خوشگوار ہوں تمہارے لیے اچھی لگے انہیں کھایا کرو تو کوئی چیز تھی جو آپ نے چھوڑ دی لیکن کسی عام آدمی کا یہ چھوڑ دینا اور رسول کا اس طرح سے بغیر کسی قسم کے دلیل دیے ہوئے یا ایکسپلینیشن دیے ہوئے چھوڑ دینا یہ مضر اثرات کا موجب ہو سکتا تھا اس سے پہلے واقعہ یہ ہو چکا تھا قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہودیوں کے ہاں اونٹ حلال تھا جیسا ہمارے ہاں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ مضر پڑتا ہوگا یہ کچھ ایسی آگی انہوں نے اس کا گوشت کھانا چھوڑ دیا یہودیوں نے بعد میں سمجھا کہ وہ خدا کا رسول تھا اس نے گوشت کھانا چھوڑ دیا غالباً اونٹ حرام قرار دیا گیا ہوگا یہودیوں نے اپنی شریعت میں اونٹ کو حرام قرار دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ایسا ہی تھا کہا یہ کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک اے رسول تمہیں یہ نہیں چاہیے تھا کہ ایک حلال چیز کی اپنے اوپر ایسی پابندی عائد کر لیتے کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا تمہیں پتا ہے پہلے ایسا ہو چکا ہوا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے عام انسان چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ہے. تمہارا یہ چھوڑنا تو دوسروں کے لیے یہ سنت بن جائے گا. وہ سمجھ لیں گے کہ غالباً یہ چیز حرام تھی, حضور نے بتایا نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑا ہوگا, ایسا نہ کیا کرو. یہ کیا چیز تھی؟ یہ تھی جی یہ ریفرنس 66/1. بھول چوک کی بات, یہ تو دو چیزیں قرآن کریم میں آئی ہیں, لیکن یہ حضرات تو اپنے ہاں حدیث کو زیادہ مستند مانتے ہیں. آپ عجیب چیز دیکھیں گے بخاری شریف میں, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث, کہ آپ زہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو دو رکعتیں پڑھ کر, چار رکعتیں ہوتی ہیں نا فرضوں کی اس میں, تو آپ نے دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دی. پیچھے جتنے سے نوازی صحابہ کبار انہوں نے بھی سلام پھیر دی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ سے کہ کیا خدا کا حکم آ گیا ہے کہ چار کی جگہ دو رکعتیں رہ گئی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا کہا تم نے؟ میں نے دو رکعتیں پڑھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے تو دو رکعتیں پڑھی ہیں. کہنے لگا لا, فرمایا کہ مجھ سے بھول ہو گئی, مجھے یاد نہیں رہا, میں نے دو ہی پڑھنی, دو اور پڑھیے اور سجدہ صاحب کیجئے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ واقعات جو ہیں میں کہتا ہوں قرآن نے بھی اس لیے اپنے یہاں محفوظ رکھے, اور کتب روایات میں جو آتے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے ایسا کہا ہے. یہ اسی لیے ہیں کہ یہ ذہنوں سے نکال دیا جائے کہ رسول فوق البشر ہوتا ہے. بشریت کے جہاں اس قسم کے سہو اور نسیان کی یا اس قسم کی اجتہادی تدبیری غلطیاں یا بھول جانا بشریت کے تقاضے ہیں, یہ تقاضے رسول کے بھی ساتھ تھے, کوئی گناہ کی یا جرم کی بات نہیں تھی. مذہب کا بانی یا آپ کہیے کہ دین کا پہنچانے والا رسول, جسے مذاہب نے عین خدا بنا دیا تھا, کوئی مذہب تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے کسی بانی جس کو وہ کہتے ہیں یا بزرگ کے متعلق کہا جائے کہ وہ انسان تھے, کہ جائے کہ ان کے متعلق کہا جائے کہ ان سے لغزش بھی ہو سکتی تھی, بھول بھی سکتے تھے, صاحب بھی ہو سکتا تھا, کوئی سننے کو تیار نہیں دنیا کے اندر. یہ ہے امتیازی خصوصیت جس دین کو اس طرح سے پیش کیا گیا. اعلی وجہ البصیرت, دین کے پیش کرنے والے نے اپنے آپ کو جو پیش کیا ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا, اپنے آپ کو انسانیت سے ذرا اونچا نہیں جانے دیا. یہاں تک احتیاط برتی کہ آپ بیٹھے ہوتے صحابہ, آپ تشریف لاتے تھے, ہمارے ہاں عام انداز ہے وہ جو میں منع کیا کرتا ہوں, تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ فوراً روک دیتے تھے کہ بالکل یہ کچھ نہ کرنا. کہا کہ یہ ٹھیک ہے آج اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا, لیکن اتنی سی تحریم جو ہے اسی سے تو انسانیت کی بنیاد رکھی جایا کرتی ہے. انسان اور انسان میں کیوں فرق کرتے ہو؟ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضور, حضرت فاطمہ بچی تھی ابھی, وہ آتی ہیں تو اس پہ بھی تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کہا کہ وہ بات عظمت و تحریم کی نہیں, بیٹی کی محبت کی بات ہے. وہ چیز بیٹی کی محبت کے لیے باپ کھڑا ہو سکتا ہے, ایک انسان کی حیثیت سے اگر وہ آتا ہے تو اپنے رفقا سے بھی کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہ کرو. بات تو ذرا سی ہے, کل کو یہ ذرا سا جو ایک پر ہے اس کی پھر ڈاریں بن جاتی ہیں. مذہب کی دنیا میں کہا بڑے احتیاط, بہت محترات بہتات رہنے کی ضرورت ہے. کوئی بات ایسی نہیں آپ نے اپنی طرف منسوب ہونے دی کہ جو ذرا فوق البشر تھی. دونوں حیثیتوں کو کس طرح سے الگ کر دیا, بڑی چیز ہے. اور وہ واقعہ تو پھر آپ کو یاد ہوگا, اکثر میں دہرایا کرتا ہوں, دو حیثیتیں جو ہیں, ایک طرف جذبات کی حیثیت, ایک طرف عدل کی حیثیت, بڑی چیز تھا. وہ جو یہودیوں کی اپنی شریعت کے مطابق آپ نے قتل کے جرم میں اس کو قتل کی سزائے موت دی تھی, اور وہ جلاد کھڑا تھا گردن کاٹنے کے لیے, اس کی بچی چلچلاتی ہوئی آپ کے آئی, لپٹ گئی, بہت روئی اور اس نے کہا کہ میرے مجھے یتیم ہونے سے بچا لیجئے, میرے باپ کو قتل نہ کیجئے, جرم ثابت تھا, عدل کا تقاضا یہ تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے بچی کی آہ و فغاں کو سن کر. صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب آپ اسے کہیں گے کہ جانے دو, دیکھ رہے تھے جلاد آپ کی طرف, آپ نے حکم دیا کہ کاٹ دو. ٹھیک ہے, حکم دے دی. صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی روان تھے اور اس کے باوجود آپ نے وہ قتل کا حکم دے دیا. عزیزان ایمان, یہ فکر میں سمجھتا ہوں ہر اعوان عدل کے آگے رکھا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ کی آنکھ رو رہی تھی, محمد الرسول اللہ جو تھا خدا کے عدل کا حکم دے رہا تھا. محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ میں فرق کرو. بڑی چیز ہے جذبات کو غالب نہ آنے دینا, عدل کے تقاضے کو پورا کرنا. یہ دو حیثیتیں ہیں, یہی باتیں ہیں جس کے لیے قرآن نے یہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو بھی محفوظ کر دیا. حضور نے احتیاط برتی کہ اس سے آگے نہ بڑھنا, میری طرف ایسی باتیں منسوب نہ کر دینا جس سے میں خوف البشر ہوتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے, اور اس کے بعد پھر پوچھو نہیں ہم نے کیا کیا. بڑے فخر سے بتایا وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے, معاذ اللہ, وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں عین رب ہے. اور یہ دو بات دو چار چیزیں شاعری کی تھوڑی, تمام آپ کے یہاں کی کتابیں بھری پڑی, ہزاروں معجزے منظور ہیں, سارا بات فوق البشر حیثیت سے بتا رہے. مناظرے جھگڑے چل رہے ہیں آپ کے یہاں برسوں سے کہ آپ نور تھے یا بشر تھے. وہی جو باقی اہل مذاہب نے اپنے ہاں کیا تھا, مذہب کے بانی کو وہ انسان سمجھنے کا تصور نہیں کر رہے تھے. لاکھ قرآن کہے, لاکھ رسول اس کے اطاعت برتے, ہم نے وہیں لا کے کھڑا کر دیا. یہ دو الگ الگ حیثیتیں قرآن بتا رہا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, کیا بات ہے سر. لیکن آپ پتہ کہ اب کیا تصویریں پیش کی جا رہی ہیں, سنیے. کہہ دیا گیا ایک دفعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بحیثیت رسول کے فرمایا ہے وہ احکام خداوندی ہیں, وہ شریعت ہے دین. جو کچھ آپ نے اپنے بشر ہونے کی حیثیت سے کیا ہے وہ چیز دین کا اتباع ہے کہ حضور نے دین پہ ایسے عمل کیا ہے, وہ خود دین نہیں ہے. کیونکہ دو حیثیتیں الگ الگ ہیں. جواب دیا گیا, جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا اس وقت سے لے کر حیات جسمانی کے آخری سانس تک آپ ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول تھے. آپ کا ہر فعل اور ہر قول رسول خدا کی حیثیت سے تھا. اسی حیثیت میں آپ مبلغ اور معلم بھی تھے, مربی اور مزکی بھی تھے, قاضی اور حاکم بھی تھے, امام اور امیر بھی تھے, حتیٰ کہ آپ کی نجی اور شہری زندگی کے سارے حالات بھی اسی حیثیت کے تحت آ گئے تھے. قرآن بتا رہا ہے کہ صاحب وہ بشری حیثیت سے یہ سارا کچھ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کوئی نجی اور شہری زندگی کی پرائیویٹ لائف جیتی تھی, وہ بھی رسول ہی کی حیثیت سے تھی آپ کے یہاں. یہ مرحوم ہیں ابو العلیٰ مادودی صاحب. لیکن میں کیا عرض کروں, ایک طرف یہ بھی بات, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ تو رسول کی حیثیت سے تھی ساری زندگی. آپ کہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے کارہائے نمایاں کیے, اتنی سیرت کی بلندی, کردار کی پاکیزگی کہ آپ نے کبھی کوئی چیز معصیت نہیں کی تو پھر وہ اگر رسول کی حیثیت کے معنی یہ تھے کہ خدا ہی سب کچھ آپ سے کہلاتا اور کراتا تھا, تو آپ کو تو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا اس میں. جس طرح وحی کے الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے اس میں اس کا کریڈٹ رسول اللہ کو نہیں جاتا کہ وحی ان کی اپنی ہے, اگرچہ ایک مستشرق نام بھولتا ہوں میرے پاس ہے, اس نے اس چیز کو کہا تھا کہ میرے نزدیک تو اس شخص محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کردار میں اس سے سمجھتا ہوں کہ قرآن جیسی کتاب جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی, دنیا کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے یہ معلوم کر سکتے کوئی لوگ کہ رسول اللہ کی اپنی تصنیف نہیں ہے, خدا کی تصنیف ہے. اس قسم کی کتاب کا کریڈٹ اس شخص نے خود نہیں لیا, کہا ہے کہ میرا اس میں ایک لفظ بھی نہیں ہے, خدا کا ہے, بڑا بلند ہے یہ شخص. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تو حران میں رسول تھے, اس لیے وہ جو کچھ بھی کام اچھے آپ کہہ رہے ہیں سیرت کے تو وہ ان کا اپنا کیا, وہ تو رسول تھے. کہا گیا کہ جی اس میں تو کبھی کبھی لغزشوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے, قرآن نے خود بتایا یہ چیز. جی غور کیجئے کیا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یہ ان سے یہ کسی لغزش کا صدور اس بنا پر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی وقت ان سے غافل ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سب کچھ کرتے تھے, تو کہا کہ صاحب یہ کبھی کبھی یہ بھول چوک جو ہو گئی, تو پھر کہا یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی وقت ان سے غافل ہو گیا تھا, وہ سو گیا سی تینا نیا کر دیتا سی معاذ اللہ, یہ نہیں 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 ایسی بات نہیں تھی. ارے ایسی نہیں تھی تو پھر کیا تھا, دیکھ رہا تھا خدا. کہا اس لیے بلکہ اس بنا پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لغزش ان سے صادر ہو جانے بھی, ہاں کرنے دو یہ بھی, ارے کیوں صادر ہونے جی, تاکہ دنیا پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ وہ بندے اور بشر ہی ہیں, خدائی صفات کے حامل نہیں ہیں, اس واسطے کری کر یہ بھی کر دیا کر تو معاذ اللہ وہی مرحوم ہے سارے. کہتے ہیں کہ بات کسی کے کچھ کہنا نہیں چاہیے, میں ان کی وفات کے بعد یہ کچھ نہیں کہہ رہا, میں ان کی زندگی میں 30 برس تک یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ یہ جس انداز سے آپ یہ کچھ اسلام کو پیش کر رہے ہیں, تاریخ میں کہیں مجھے نہیں ملتا کہ کسی ایک فرد نے اتنا نقصان پہنچایا ہو اسلام کو جتنا آپ نے پہنچایا ہے. رسول کی یہ حیثیت ہے, پہلے وہ یہ حیثیت کے صاحب وہ زندگی کے ہر شعبے میں, نجی زندگی کے اندر بھی آپ رسول ہی تھے, یہ کیفیت تھی. اب اس سے یہ اعتراض آیا کہ پھر یہ لغزشیں, یہ صاحب یہ نسیان جن کے متعلق قرآن بھی کہہ رہا ہے حدیثیں بھی کہہ رہے ہیں یہ کیوں تھی؟ کہا کہ یہ کبھی کبھی اللہ کرا دیا کرتا تھا, کیوں؟ تاکہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے کہ آپ بشر تھے. یعنی قرآن نے جو بیسیوں مرتبہ یہ چیز کہا, رسول سے کلوایا انا بشرم مثلکم, بازاروں میں چلتے پھرتے تھے, قرآن کہتا ہے بیوی بچے بھی تھے, کھاتے پیتے تھے, تو یہ دلائل اس کے لیے کافی نہیں تھے کہ آپ بشر تھے. بشر ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کبھی کبھی وہ گناہ بھی ان سے سرزد ہو جایا کرے, معاذ اللہ. عزیزان ایمان, کہ وہ بھی حضور کی اپنی وجہ سے نہیں ہوا, خدا نے صادر ہو جانے دیا. یعنی جب صادر نہیں ہوا اس قسم کا گناہ تو اس لیے کہ خدا نے روکے رکھا تھا, نگرانی تھی نا, وہ نہ ہونے کا کریڈٹ بھی معاذ اللہ رسول اللہ کو کوئی نہیں جا رہا, تو خدا نے یہ کچھ کیا نا, روکے رکھا. اور جو کبھی ہو گیا تو دانستہ خدا نے کرا دیا. اب کتنی مشکل ہے بیچارے اس رسول کی کہ کرا تو رہا ہے اس سے خدا, اب یہ لوگوں سے کیسے کہے کہ بھائی میں نہیں اس کا مجرم صاحب, یہ مجھ سے تو کرایا گیا ہے, میں نے پتا بھی نہیں لگا. معاذ اللہ معاذ اللہ, ہم نے کیا کیا عزیزان من, قرآن نے ایک امتیازی چیز تھی جو رسول کی پیش کی, آنا بشرم مثلکم. یہ اس لیے کہا کہ جو تم کچھ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ تھا, یہ بلندی کردار تھی, جو آپ کر سکتے تھے تم بھی کر سکتے ہو. کل ان ضلل تو فائن نما ذلو علا نفسی, میں نے کہا تھا نا عزیزان ایمان کہ تین چیزیں یہاں آخر میں آئی ہیں, بڑی بلند چیزیں, ستون ہیں, بنیادیں ہیں دین کی. تفکرو, عقل و فکر کی بنیاد کے اوپر مانا کرو جو مانا کرو تو. ما سالتو کم من اجر, اس کے معاوضے میں کچھ نہیں لینا, پروفیشن نہیں اس کو بنا لینا, کوئی چیز نہ میں لیتا ہوں نہ تم نے اس کے معاوضے میں کچھ نہیں لینا. اور اگلی چیز یہ ہے کہ کتنا ہی کوئی شخص خدا کا مقرب اور خدا پرست حتیٰ کہ رسول بھی کیوں نہ ہو جائے, بشر رہتا ہے, بشری کمزوریاں رہتی ہیں, اس سے لغزش ہو سکتی ہے, صحب ہو سکتا ہے, نسیان معصیت نہیں ہوتی, لیکن تدبیری غلطیاں ہو سکتی ہیں, یہ بشریت کے تقاضے ہیں. مجھ سے اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو میں ذمہ دار ہوں, وہی نہیں صحیح چلتا ہوں تو وہی کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتا ہوں. انہو سمیع قریب, سنتا بھی ہے, بہت قریب ہے, وہ ہر بات کو دیکھتا ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں عزیزان ایمان, اہم چیز تو یہ تھی آج کی جو میں نے عرض کی ہے. دو آیتیں رہ گئی ہیں تاکہ یہ سورت ختم ہو جائے. وَلَوْ تَرَا اِذَا فَزِعُوا فَلَا فَوْتَا وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اس وقت تو ان کی یہ کیفیت ہے, پھنے خاں بنے ہوئے ہیں, ان کے جو اپنی غلط روش ہے اس کے نتیجے میں جب تباہی آئے گی اس وقت یہ تمہارے قریب ہی ہیں, ابھی یہی باتیں ہو رہی ہیں, دور کی بات نہیں ہے. وہی قوم تمہاری مخاطب جو تھی, وہی قوم مخاطب موجود ہے, انہی پہ گرفت ہونے والی ہے. ابھی فتح مکہ کے بعد دیکھیے گا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس وقت پھر ان کی کوئی ندامت, کسی قسم کی توبہ کام نہیں آتی. جب اعمال کے نتائج محسوس طور پر سامنے آ جاتے ہیں پھر وہاں سے مفر نہیں ہو سکتا, بھاگ نہیں سکتا. قالوا آمنا بھائی, اس وقت کہیں گے ہم ایمان لائے. کوئی فرعون کی طرح ڈوبنے لگا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان, بڑی عظیم چیز ہے قرآن کی عزیز عالم, حالانکہ اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و ہارون پہ. ہم آپ ہوتے یا کوئی اور بھی ہوتا تو بڑھ کے گلے سے لگا لیتا, جزاک اللہ, خوش باش, زندہ رہو. کیا بات ہے صاحب, آخر میں کلمہ نصیب ہو گیا نا. یہ یعنی ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا ہم جیسے لوگوں کا, وہ تو خدا ہے سر. ہاں میں ایمان لائے, کہنے لگا پھٹے منہ اور کچھ موت نو دیکھ کے ایمان لے آن دے ہیں, در کفر ہم پختہ نہیں. زنار را رسوا مکون, کریکٹر دکھاتا تو اس وقت بھی ثابت قدم رہتا اس پہ. موت کے ڈر سے ایمان لا رہے ہو, تم سے تو ایسی توقع نہیں تھی, کفر میں بھی پورا نہ اترا, قرآن کیا عزیزہ نے من بات زبان سے کچھ چار لفظ کہنے کی نہیں, بات تو پختگی کردار کی ہے. پچھلے دنوں میں نے دوستوں سے یہ بات کہی تھی, میں نے کہا آپ کو معلوم ہے, معلوم نہیں ہے ہمارے ہاں کے فوک لور جن کو آپ کہتے ہیں نا, یہ لوک گیت وغیرہ ہمارے ہاں کے پنجاب میں خاص طور پہ یہ بڑے بڑے دلہا پٹی تے فلانا موجی تے گبرو تے, یہ ہیرو ہیں ہمارے ہاں کے قوم کے خاص طور پہ دیہات میں رہنے والے لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں, لیکن ان کے تحت و شعور میں ایک بڑی چیز ہے جس کا مظاہرہ یہ ہے, ان کی واریں بنی ہوئی ہیں, یعنی جنگیں جیسے لڑی ہیں نا انہوں نے, وہ بنی ہوئی ہیں, گائے جا رہے ہیں, صدیاں گزر گئیں, ان کی گاؤں گاؤں بچہ بچہ ان کی یہ جنگیں گاتا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ڈاکو تھے, پھانسی پہ بھی چڑھے, مقابلے میں مارے بھی گئے, ڈاکو تھے. ڈاکو کیا کرتا ہے؟ دوسرے کا مال چھینتا ہے. چور کیا کرتا ہے؟ دوسرے کا مال چھینتا ہے. تو یہ چیزیں تو دونوں میں مشترک ہو گئی, ڈاکو بھی چھینتا ہے, چور بھی دوسرے کا مال چھینتا ہے. چور خود بھی چھپ کے کرتا ہے, چوری کہتی اس لیے, اس کے بعد اس کا اعتراف بھی نہیں کرتا, چھپے رہتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو جائے, اعتراف کبھی نہیں کرتا, بات کہیں باہر نہیں کرتا, چوری چوری چھپے چھپے سب دیتا رہتا ہے. یہ کیفیت ہے, ڈاکو دن دناتے ہوئے کرتا ہے, دن دہاڑے کرتا ہے, پورے گروہ کے سامنے کھڑے ہو کے کرتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے, کبھی نہیں مکرتا اس سے. دناتا ہوا کہتا ہے, پھانسی پہ چڑھ جاتا ہے, اس سے مکرتا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ کہتا ہے. عوام کہتا ہے تو شعور میں بھی یہ صورت ہے کہ کردار کی یہ بلندی کہ خواہ وہ دوسرے کا مال ہی کیوں نہیں لیتا, دن دناتا ہوا لیتا ہے, گج گجا کے لیندا ہے, اگر مکرتا نہیں ہے اس سے چھپتا نہیں ہے آنکھ نیچی نہیں کرتا کسی چور کی وار نہیں بنی ہے اس کے گیت نہیں گائے جاتے ڈاکہ بری چیز ہے اس میں شبہ نہیں عوام اس کو معاف کر دیتے ہیں لیکن یہ چیز کہ اس نے وج بجا کے تے کیتا جو کچھ کیتا ہے گا اس کی قدر ہے اس کے دل کے کسی چور کی مدہ میں کسی نے بھی ایک مصرع کبھی نہیں لکھا برائی لکھی ہمیشہ لعنت ہی بھیجی اس کو جیسا میں نے کہا ہے ایکشن تو دونوں کا نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی تھا دوسرے کا مال لیا تھا لیکن وہ جو اس کا کریکٹر ہے اس کا وہ ہے ایک چیز تو اتنی بڑی چیز جو تقریبی ہے اس میں بھی اگر کوئی شخص دیانت سے آنیسٹی سے وج بجا کے راست بازی سے بل بلاتا ہوا کہتا ہے یہ کریکٹر ہے اس کے مقابلے میں فرعون اگر موت کو دیکھ کے ایمان لاتا ہے تو خدا کہتا آل آنا ہوئے دیتے مو تیرا وَأَنَّ لَهَمُ التَّنَابُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ انہوں نے اپنے آپ میں ایک بہت نفرت پیدا کر لی ہے اس ساری چیز سے اس لیے یہ اس طرف نہیں آتے سپیس کے لحاظ سے تو تمہارے قریب ہی ہیں قلب کے لحاظ سے انہوں نے اتنی نفرت پیدا کر لی ہے کہ وہ قریب ہی نہیں تمہارے نہیں آتے وَقَدْ كَفْرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا ہے انہوں نے نفرت کی وجہ سے کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود اتنے دور ہو چکے ہوئے ہیں یہ نفرت دل میں سے نکال دیں تو بہت قریب آ جائیں تمہارے پھر تو بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی پھر اسے قبول بھی کر لیں گے لیکن یہ جو تعصب عصبیت اور یہ نفرت ہے یہ ان کے راستے میں کھڑی ہو رہی ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ کہنے کہ یہی چیز ان کے مقاصد کے حصول کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی کہ جو نفرت اور تعصب سے یہ کچھ وہ کر رہے ہیں کیا بات کہی ہے قرآن کھلے دل سے اگر یہ علاوہ جل بصیرت یہ کہتے کہ نہیں ہم نہیں اس کو مان سکتے ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے کہا یہ اور بات تھی تعصب اور نفرت کی بنا کے اوپر یہ کہ ہم سننے کو لیے تیار نہیں ہیں پھر یہ قریب نہیں آ جائیں گے ان کے درمیان اور ان کے اس مقصد کے درمیان جس کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں یہی بات پھوٹ اور رکاوٹ بن جائے گی کہا پہلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اور اس کے آگے یہ تو قرآن تو آخری کتاب ہے آگے بڑھانا چاہیے کہ اس کے بعد بھی یہی کچھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے عزیز اللہ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شک اور ریب تو دونوں عربی کے لفظ ہیں یہاں تو قرآن دونوں لفظ اکٹھے لے آئے میں نے کہا ہے نا کہ ان الفاظ کے اوپر مرادف عربی میں ہے ہی نہیں ہے ترجمہ ہم ریب کا بھی شک کی کر دیتے ہیں یہاں وہ شک کی مریب کہتا ہے شک ریب شک وہ ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق یقین نہ ہو لیکن اس کا تعلق تمہارے جذبات سے نہ ہو یہ چیز کے ساتھ وہ گاڑی ایک جو تھی وہ ایک گھنٹہ بھر لیٹ آئی اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو پیسہ معلوم تھا وقت پہ آ گئی نہیں جی لیٹ آئی شک ہے آپ کو کہ واقعی وقت پہ آئی تھی یا لیٹ آئی تھی آپ کے جذبات سے تعلق نہیں ہے معلومات سے تعلق ہے اسے وہ شک کہتے ہیں عربی زبان میں لیکن یہ بات کہ خبر آئی تھی کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا کسی نے کہا کہ وہ نہیں تھا کسی نے کہا وہ تھا یقین اب اسی طرح سے آپ کو اب بھی نہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ کے قلب کی کیا کیفیت ہے جس شک سے جس بات سے شک سے قلب میں اضطراب پیدا ہو اس کے لیے ریب کا لفظ آتا ہے اور جو محض انٹلیکٹ کی طرف ہو صرف اس کے لیے شک کا لفظ آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے کہ تمہارے دل کے اضطرابات کو دور کر دے گی وہ یقین کہ جس سے صحیح اطمینان حاصل ہوتا ہے انہم کانوا فی شک مریب شک میں تھے یہ ذہنی طور پر اس کے بعد قلبی طور پر انہوں نے نفرت اور تعصب کے جذبات پال لیے تو وہ ریب بن گیا ان کے ہاں جب شک ریب بن جاتا ہے تو پھر پہلے دل سے ان جذبات کو الگ کرنا پڑتا ہے خالی اس ذہن ہو کر آنا پڑتا ہے پھر انسان ایمان لا سکتا ہے ورنہ نہیں لا سکتا اسی لئے ہم لوگ اتنا کچھ سنتے ہیں قرآن کے متعلق پھر بھی کیوں نہیں آتے اس طرف اس لئے کہ یہ سننا اور سمجھنا ذہنی طور پر ہمارا ہوتا ہے دل کے اندر جو ہمارے وہ چیزیں ہیں وہ نہیں نکلتی ہیں تو جب تک وہ نہ نکلیں اس وقت تک تو ایمان نہیں لاتا سورہ الصباح ختم ہو گئے عزیزان ایمان آئندہ اتوار کو ہم سورہ فاتر لیں گے اور بہت آئندہ اتوار وہ رام جاندہ ہی جاندہ